نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. एक अमल है जो निहायत ही मोहतम बिशान और निहायत ही ज़रूरी होने के बावजूद हमारे जहनों से ओझल है। मेरे हजरत हाजी फारूक साहिब रहिमहुल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मशाइख इस अमल को रूहुल अमल कहते हैं और मौलाए रूम अल्लामा रूमी रहिमहुल्लाह ताला ने इस अमल को सैयदुल अमल कहा है। तो अमल इतना ऊंचा, अमल इतना अहम, अमल इतना ज़रूरी के मशाइख उसे रूहुल अमाल यानी अमाल की रूह, अमाल की जान और सैयदुल अमाल यानी अमाल का सरदार, तो मशाइख उसे रूहुल अमाल और सैयदुल अमाल से ताबीर करते हैं। लेकिन इस सिलसिले में इतनी गफलत बरती जाती है कि उसका सैयदुल आमाल होना और उसका रूहुल आमाल होना तो बाद की बात है। हम इसे अमल भी करार नहीं देते, हम इसे अमल भी नहीं समझते। ये अमल क्या है? ये अमल है नियत। नियत और इंटेंशन, रेजोल्यूशन, ये भी एक अमल है। एक शख्स नियत करता है एतिकाफ करने की और एतिकाफ कर लेता है तो उसके दिल में यह ख्याल आता है कि मैंने बहुत बड़ा अमल किया। लेकिन एक शख्स एतिकाफ की नियत करता है और किसी मजबूरी की वजह से एतिकाफ नहीं कर पाता तो उसके दिल में यह ख्याल नहीं आता कि मैंने भी कोई अमल किया है। नियत भी एक अमल है लेकिन इसे कोई अमल समझता नहीं है। इब्राहिम बिन अदहम रहिमहुल्लाह ताला का किस्सा मेरे हजरत हाजी साहिब रहिमहुल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद किसी ने उन्हें ख्वाब में देखा पूछा कि खैरियत? कहा बहुत खैरियत, जन्नत में बहुत ऊंचे मर्तबे मिले। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहिमहुल्लाह ताला इलाके बल्ख के बादशाह थे और उन्होंने जन्नत पाने के लिए, अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने के लिए अपनी پوری حکومت اور بادشاہت کو قربان کیا تھا. واقعہ مشہور ہے, ایک دن لیٹے ہوئے ہیں اپنے محل کے اوپر کے حصے میں بالا خانے میں, کچھ آہٹ سنی, بیدار ہو گئے. اندھیرے میں دو شخص نظر آئے, محل کے بالا خانے میں دو اجنبی شخص. رات کے وقت کیا کر رہے ہو یہاں؟ تو ان دونوں نے کوئی خاص توجہ نہیں کی ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالی کی طرف, اور اپنے کام میں مشغول انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے, اونٹ تلاش کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالی تو بادشاہ تھے اپنے محل میں, انہوں نے کہا کہ مجھے تمہاری بے وقوفی پہ تعجب ہو رہا ہے. اونٹ شاہی محل میں اور وہ بھی بالا خانے میں, اور رات کو 12 بجے جاؤ جنگل میں کہیں اونٹ تلاش کرو اپنا. لیکن میرے بھائیوں, اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحیم ہے, اور اس کی رحمت ہی کا یہ کرشمہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے اپرچونٹیز کے دروازے کھولتا رہتا ہے. شوال, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, سفر, ربیع الاول, 11 مہینے نمازوں کا اہتمام نہیں. اذا جاء رمضان, آیا رمضان, فتحت ابواب الجنہ, جنت کے دروازے کھول دیے. وغلقت ابواب النار, جہنم کے دروازے بند کر دیے. وسفیدت الشیاطین, سرکش شیاطین کو قید کر دیا. اب وہی شخص جس کے لیے جمعہ کی نماز مشکل تھی, وہ 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھ رہا ہے اور تراوی کی 20 رکعت بھی ادا کر رہا ہے. جس کے لیے 15 منٹ 20 منٹ مسجد میں ایک فرض کی ادائیگی کے لیے آنا مشکل تھا, وہ 10 دن کی نیت سے اعتکاف میں آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ اپرچونٹیز کے دروازے ہمارے لیے کھولتے ہیں, لیکن ہم ان اپرچونٹیز سے فائدہ نہیں اٹھاتے. ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالی کے لیے بھی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ولایت کا دروازہ کھول رہے ہیں, لیکن انہوں نے اس سے فائدہ اٹھا لیا. وہ دونوں کہنے لگے کہ تمہیں تعجب ہو رہا ہے اس بات پر کہ ہم شاہی محل کے بالا خانے میں رات کو 12 بجے اندھیرے میں اونٹ تلاش کر رہے ہیں. ہمیں اس سے زیادہ تعجب اس بات پر ہو رہا ہے کہ آپ محل کے نرم نرم بستر پر اللہ کی جنت کو تلاش کر رہے ہیں. محل کے بالا خانے میں رات کو 12 بجے اندھیرے میں اونٹ کو تلاش کرنا اتنا تعجب خیز نہیں ہے جتنا آپ کا نرم نرم بستروں میں جنت تلاش کرنا ہے. تیر نشانے پہ لگ گیا, اپرچونٹی اللہ نے عطا فرمائی, دروازہ کھلا. ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالی اپنی بادشاہت کو خیر بات کہہ کر جنگل میں نکل گئے. مجاہدہ کیا, شیخ کامل کی صحبت اختیار کی, ان کی رہنمائی میں اپنی اصلاح کرائی, اور ولایت کا وہ مقام پایا ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالی نے کہ فرشتے بھی اس مقام پہ رشک کرتے ہیں. بلخ سے چلے حرمین شریفین کی زیارت کے لیے, بلخ سے لے کر مکہ مکرمہ تک کے سفر میں ایک قدم اٹھاتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے, دوسرا قدم اٹھاتے تھے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے, تیسرا قدم اٹھاتے تھے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. بلخ سے مکہ مکرمہ تک کا سفر اس شان میں کیا کہ ہر قدم پر 2 رکعت پڑھ رہے ہیں. چاہتی تھی، وزرا بھی بہت چاہتے تھے، جب سلطنت چھوڑ کر جنگل میں نکل گئے تو سمجھانے کے لیے ایک وفد پہنچا، کچھ ہفتوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، کہ تخت ابھی خالی ہے، آپ تشریف لائیے، اتنی بڑی سلطنت چھوڑ کر آپ جنگلوں میں نکل آئے، ٹالتے رہے، جب ٹالنے سے بات نہیں ٹلی تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ تعالی نے ایک سوئی لے کر اس جنگل میں جو ندی تھی، جو دریا تھا، اس میں پھینک دی، اور پھر اعلان کیا کہ اے ندی اور دریا میں رہنے والی مچھلیوں، ابراہیم کی سوئی دے دو، ابراہیم کی نیڈل دے دو. تو ہزاروں مچھلیاں ایک دم نمودار ہوئی اور ان سب کے منہ میں سونے کی سوئی تھی، سونے کی. ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجھے ان سوئیوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو اپنی سوئی چاہیے. وہ ساری کی ساری مچھلیاں چلی گئی، ایک مچھلی نکلی اور ان کی نیڈل کو لے کر نکلی. ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ تعالی نے اپنے مصاحبوں کی طرف دیکھا اور مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالی نے ایسی حکومت عطا فرمائی ہو، وہ بلخ کی حکومت کو کیا کرے گا؟ بندہ اللہ کے خاطر جب کسی چیز کو قربان کرتا ہے، اللہ تعالی اس سے بہتر چیز اسے عطا فرماتے ہیں. مدینہ منورہ میں دسترخوان پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ دسترخوان پہ جا رہے تھے، یہاں سے کوئی کھینچ رہا ہے، یہاں سے کوئی کھینچ رہا ہے، ادھر سے کوئی ہاتھ پکڑ رہا ہے، ادھر سے کوئی ہاتھ پکڑ رہا ہے کہ ہمارے دسترخوان پہ آؤ، ہمارے دسترخوان پہ آؤ، ہمارے دسترخوان پہ آؤ. بالآخر کسی بھی ایک دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہاں سینکڑوں نعمتیں، اور ہر شخص کوشش یہ کر رہا ہے کہ میں میرے بھائی کو کھلاؤں. قسم قسم کی کھجوریں، روٹیاں، دہی، بالائی، حلوے. تو وہاں بیٹھے بیٹھے میرے دل میں ایک خیال گزرا کہ اللہ جل جلالہ وعمن والہ کے خاطر ہم صبح سے کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، تو جب کھانے کا وقت آتا ہے تو ایک ایسے ملک میں جہاں ہمیں کوئی نہیں پہچانتا، اللہ تعالی کتنے لوگوں کو ہماری خدمت میں لگا دیتا ہے. مدینہ منورہ میں ہمیں کون پہچانتا ہے، مکہ مکرمہ میں ہمیں کون پہچانتا ہے، لیکن چونکہ ہم نے اللہ کے لیے کھانا بند کیا، اللہ کے لیے پینا بند کیا، تو اللہ تعالی صبح ہی سے انتظام میں لوگوں کو لگا دیتا ہے. اور مسجد نبوی میں لاکھوں انسان بیک وقت مغرب سے پہلے پہلے جمع ہوتے ہیں، اور ان میں سے 95% وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں کوئی فکر نہیں کہ میں کھاؤں گا کیا اور کہاں سے، روزہ افطار کہاں سے کروں گا، اور درجنوں آدمیوں کو اللہ تعالیٰ ان کی خدمت میں لگا دیتے ہیں. تو وہاں بیٹھے بیٹھے اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے میرے دل پر ایک بات وارد فرمائی، اور میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ جب ہم اللہ کے خاطر کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالی اس کے بدلے میں ہمارے لیے یہ سارا انتظام کرتے ہیں، تو اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ناجائز لذت کو چھوڑیں گے، تو اللہ تعالی اس سے بہتر لذت کا ہمارے لیے اہتمام فرمائیں گے، اس سے بہتر لذت ادا فرمائیں گے. اللہ کے خاطر نامحرم عورت کو دیکھنے کی لذت کو چھوڑا، آج نہیں، کل، کل نہیں، پرسوں، پرسوں نہیں، ترسو، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر لذت ادا فرمائیں گے. اللہ کے خاطر شراب کی لذت کو چھوڑا، آج نہیں، کل، کل نہیں، پرسوں، پرسوں نہیں، ترسو، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر لذت ادا فرمائیں گے. چھوٹی سی اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے کائنات کی حکومت عطا فرمائی. یہ ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ تعالی اتنے اونچے پائے کہ ولی ان کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ خیریت, بہت خیریت, کیا ملا, بہت اونچے اونچے مرتبے ملے. تو دیکھنے والا تو جانتا ہی تھا کہ بہت اعلیٰ مقام کے ولی ہے, تو کہا تم تو بالکل ٹاپ گریڈ میں ہوں گے جنت کے. کہا نہیں, مجھ سے اوپر ایک شخص ہے, مجھ سے اوپر بھی ایک شخص ہے. وہ کون بزرگ ہے؟ کہتے بزرگ بزرگ نہیں, وہ میرا پڑوسی, وہ میرا پڑوسی جو عیال دار تھا, اس کے بہت بچے تھے, وہ تم سے اوپر کیسے؟ اس کی عبادت اور تمہاری عبادت میں تو زمین آسمان کا فرق. ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کو وہ مقام نیت کی وجہ سے ملا ہے. بھئی کیا نیت؟ تو ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کے دل میں یہ خیال آتا رہتا تھا کہ میں فقیر آدمی, غریب آدمی, بچے میرے بہت زیادہ, اس لیے مجھے عبادت کرنے کا ٹائم نہیں ملتا. اگر میرے سروں پر یہ ذمہ داریاں نہ ہوتی اور میں ابراہیم بن ادہم کی طرح فارغ ہوتا تو میں ابراہیم بن ادہم سے زیادہ عبادت کرتا, تو مجھے تو میری عبادتوں کا ثواب ملا, اس لیے میں جنت کے اس مقام پر پہنچا. اور اس نے چونکہ نیت کی تھی میری عبادت سے زیادہ عبادت کرنے کا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے نیت کی بنیاد پر اس کو مجھ سے بھی اونچا مقام عطا فرمایا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ایک شخص کو مالدار بناتے ہیں, اور وہ مالدار شخص مسجدیں تعمیر کراتا ہے, مدارس میں خرچ کرتا ہے, بیواؤں پہ خرچ کرتا ہے, یتیموں پہ خرچ کرتا ہے, دائیں بائیں آگے پیچھے لٹاتا ہے اپنی رقم کو وجوہ خیر میں, اور اس کا پڑوسی, اس کا بھائی, اس کا دوست, اس کی بستی میں کوئی رہنے والا بالکل قلاش, غریب, فقیر, تو اس کے دل میں یہ خیال اٹھتا ہے کہ اگر اللہ تعالی مجھے اتنا پیسہ دیتا جتنا اس کو دیا ہے, اگر میرے پاس بھی اتنے پیسے ہوتے جتنے اس کے پاس ہے, تو میں بھی اتنے, اس نے جتنی مسجدیں بنائی اتنی بنواتا, اس نے جتنے مدرسے بنوائے بنواتا, یہ غریبوں پہ جتنا خرچ کرتا ہے کرتا, یہ یتیموں پہ جتنا خرچ کرتا ہے کرتا, جو یہ کرتا ہے میں بھی کرتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان کے یہ الفاظ ہیں کہ فہما فی الاجر سوا, قیامت کے دن اللہ تعالی جب جنت کی نعمتیں بانٹیں گے تو ان دونوں کو اجر و ثواب میں برابری دیں گے, دونوں برابر. اور دوسرا مالدار شخص اپنی مالداری کو ناجائز کاموں میں خرچ کرتا ہے, گناہ کے کاموں میں خرچ کرتا ہے, اور دوسرا فقیر اور قلاش ہے, اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا تو میں بھی یہ ساری عیاشیاں کرتا, میں بھی شراب پیتا, میں بھی زنا کرتا, میں بھی ناجائز کروزنگ کے لیے جاتا, میں بھی یہ سارے کام کرتا جو یہ کر رہا ہے. اس کے اعمال بد اور اس کی نیت بری, فہما فی الوزر سوا, قیامت کے دن دونوں برائی میں برابر ہوں گے. تو نیت بھی میرے بھائیو ایک عمل ہے, نیت بھی ایک عمل ہے. میرے حاجی فاروق صاحب رحمہ اللہ تعالی سمجھاتے تھے کہ نیتیں بڑی بڑی رکھو, نیتیں بڑی بڑی رکھو. نیت یہ رکھو کہ میں آج انشاءاللہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھنے والا ہوں, 5000 مرتبہ, اور پھر اس کے لیے کوشش چالو کرو, کوشش چالو کرو, اور ذہن میں تھا بھی کہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ میں 5000 مرتبہ تو پڑھ ہی لوں گا, یعنی ریئلسٹک انٹینشن ہو کہ 5000 مرتبہ تو میں پڑھ ہی لوں گا, اعتکاف میں ہوں, کوئی مجبوری نہیں ہے, 10 بجے اٹھ جاؤں گا آج انشاءاللہ, اور جمعہ سے پہلے پڑھ لوں گا 2000-3000 مرتبہ. لیکن ہوا یہ کہ آنکھ لگ گئی, اور اپنی پوری کوشش کے باوجود جب مغرب کی اذان ہوئی تو 1000 مرتبہ درود شریف ہوا. میرے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پڑھا 1000 مرتبہ لیکن ثواب لے گیا 5000 کا. مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے, نیت کرو, اے اللہ اگر تو مجھے 1,000,000 پاؤنڈ عطا کر دے تو میں 1,000,000 دے دوں گا, یا یہ نیت کرو کہ اللہ تو 1,000,000 مجھے دے دے تو اس میں سے 800,000 میں دے دوں گا, 2,00,000 خود رکھ لوں گا, جو بھی نیت سمجھ میں آئے. اور نیت پکی, اگر نیت پکی اور سچی ہوگی قیامت کے دن 800,000 خرچ کرنے کا ثواب ملے گا. اور بعض اعتبارات سے نیت جو ہے وہ عمل سے بھی زیادہ بہتر, نیت عمل سے بھی بہتر. کیوں؟ اس لیے کہ نیت دل کا کام ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا. ایک شخص بیٹھے بیٹھے یہ خیال کرتا ہے کہ اگر میرے پاس کہیں سے 5,000 پاؤنڈ آ جائے تو میں انشاءاللہ مسجد کی تعمیر بھی دے دوں گا, نیت کر لی, کسی کو پتا نہیں. اور دوسرا شخص 5,000 پاؤنڈ خیرات کرتا ہے, مدرسے والوں کو نظر آ گیا وہ خیرات کرنا, فیملی ممبرز کو پتا چلا وہ خیرات کرنا, اس کے دل میں جو خیال گزر رہا ہے کہ اگر میرے پاس 5,000 پاؤنڈ کہیں سے آ جائیں گے تو میں خرچ کروں گا, وہ کسی کو نظر نہیں آتا. اور 5,000 پاؤنڈ جو خرچ کر رہا ہے وہ تو دوسروں کو نظر آ رہا ہے. یہ 5,000 پاؤنڈ کا خرچ کرنا, اس میں اس بات کا خطرہ ہے کہ ریا آ جائے, دیر از اے پاسبلٹی کہ ریا آ جائے, اور ریا آ جائے گی تو یہ 5,000 پاؤنڈ برباد. شو کی نیت آ گئی, نام کی نیت آ گئی. اور وہ صاحب جو اندر اندر ارادہ لیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ اگر مجھے 5,000 پاؤنڈ کہیں سے مل جائے تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا, اندر کی اس بیچارے کی نیت تو کوئی دیکھتا نہیں ہے. اور اگر نیت کوئی دیکھ بھی لے تو اس میں پراؤڈ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ نیت ہی تو ہے, یہ کوئی بڑا کارنامہ تھوڑا ہے کہ میں نے دے دیے 5,000. تو اس شخص کے ریا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہیں. لہذا نیتیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ تو اللہ کے یہاں مقبول ہی مقبول ہیں. اعمال میں تو ریا کا بھی خطرہ ہے, نیتوں میں ریا کا خطرہ نہیں. تو نیت میرے بھائیو ایک بہت بڑا عمل ہے, سید الاعمال, اعمال کا سردار, روح الاعمال, اعمال کی روح. اس لیے کہ بغیر نیت کے عمل میں روح نہیں پڑتی. اور سید الاعمال اسی لیے ہیں کہ یہ کنگ ہے, باقی سارے اعمال رعیت, بغیر کنگ کے وہ رعیت چل نہیں سکے گی. ایک شخص راستے میں چل رہا تھا, اس نے اپنے سامنے ایک پتھر دیکھا, یوں کر کے اٹھا کر پتھر کو رکھ دیا سائڈ پر, نیت کوئی نہیں کی اس نے, نہ اس کی یہ نیت تھی کہ کسی کو ٹھوکر لگے گی اور میں راستے سے اس کو ہٹا دوں گا تو اللہ راضی ہوگا, نہ یہ نیت تھی اس کی کہ 10 آدمی وہاں کھڑے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں, میں اس کو اٹھا لوں گا تو وہ خوش ہو جائیں گے کہ کتنا اچھا آدمی ہے. یعنی اچھی نیت بھی نہیں ہے, بری نیت, نیت ہی نہیں, کوئی نیت نہیں, ایسے ہی اٹھا کر کے رکھ دیا. کسی عمل میں جب نیت ہی نہ ہو تو وہ عمل چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو اس پر کوئی ثواب نہیں ملتا. گھروں میں ہماری بیویاں اور عورتیں صبح سے شام تک پکاتی ہیں, گھروں میں صفائی کرتی ہیں, کتنے کتنے کام کرتی ہیں, لیکن بے شمار مائیں اور بہنیں ایسی ہیں کہ ان کا کوئی انٹینشن نہیں ہوتا, نیت کچھ نہیں, ایک روٹین کے مطابق کام ہو رہا ہے. جب ایسے ہی روٹین کے مطابق کام ہو رہا ہے تو ان کو کچھ نہیں ملتا, لیکن اگر وہ یہ نیت کر لیتی کہ میں پکا رہی ہوں, میرا شوہر جب کام سے تھک کر آئے گا اور کھائے گا تو اس کا دل خوش ہوگا, اور وہ بھی تو ایک انسان ہے, اور پھر میرا شوہر, تو جب اس کا دل خوش ہوگا تو میرا اللہ کتنا خوش ہوگا. اب یہ اس کا پکانا عبادت ہو جائے گا. میرے بچے چھوٹے چھوٹے معصوم, ان کے لیے کھانا پکا رہی ہوں, جب میں ان کو کھانا کھلاؤں گی تو کتنے خوش ہوں گے وہ بچے, اور جب بچوں کے دلوں میں یہ خوشی پیدا ہوگی تو میرا اللہ کتنا خوش ہوگا. میں گھر کو صاف کر رہی ہوں اس لیے کہ کلین انوائرمنٹ میں رہنا ہر ایک کو اچھا لگتا ہے. میرے شوہر کو اچھا لگے گا, میری ساس کو اچھا لگے گا, میرے سسر کو اچھا لگے گا, میرے بچوں کو اچھا لگے گا, میرے یہاں جو بھی مہمان آئیں گے ان کو اچھا لگے گا, ان سب کا دل خوش ہوگا, اور یہ جب خوش ہوں گے تو میرا اللہ خوش ہوگا. اب اس کا یہ سارا کام کرنا عبادت. عمل کیا کوئی نیت نہیں, نہ اچھی نیت نہ بری نیت, یہ عمل ایسے ہی ہوا, کچھ نہیں ملا. عمل کیا بری نیت کے ساتھ, عمل کیا بری نیت کے ساتھ. نیت یہ تھی کہ راستے سے پتھر ہٹاؤں گا تو 10 آدمی مجھے دیکھ رہے ہیں وہ میری بہت تعریف کریں گے کہ کتنا شریف آدمی ہے, کتنا اچھا آدمی ہے. اتنا بڑا آدمی اس کے باوجود بھی جھک کر کے اس نے گندے پتھر کو ہٹایا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے. نیت کی وجہ سے یہ عمل بیکار ہو گیا, اور صرف بیکار نہیں اللہ کے یہاں پکڑ کا سبب ہو گیا. انا اغنى الشركاء عن الشرك, اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں شرک سے سب سے زیادہ بیزار ہوں. جو شخص کوئی عمل کسی کو دکھلانے کے لیے کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالی اس بندے سے کہیں گے کہ جس کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا اس کے پاس جا کر جنت مانگ, میرے لیے تھوڑا ہی کیا تھا. آیا تیسرا شخص, اس نے پتھر ہٹایا اور نیت یہ تھی کہ یہاں سے کوئی اللہ کا بندہ گزرے گا, اللہ کی کوئی مخلوق گزرے گی, اسے ٹھوکر لگے گی, اسے ایزا پہنچے گی, تکلیف پہنچے گی, اس لیے میں اس کو ہٹا رہا ہوں تاکہ اللہ تعالی مخلوق کے ساتھ جو میری یہ محبت اور خیر خواہی ہے اس کی وجہ سے راضی ہو جائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک راستہ تھا, پڑوس میں درخت تھا جانب میں, راستے کی جانب میں, اور درخت تک ایک ٹہنی تھی جو راستے پر تھی, اور اندھیرے میں جب رات کو کوئی سفر کرتا تھا گھوڑے یا اونٹ پر تو وہ ٹہنی اور برانچ اسے لگتا تھا جس کی وجہ سے گر جاتا تھا, ایکسیڈنٹ بہت ہوتے تھے. ایک صاحب کے ذہن میں خیال آیا کہ بالکل راستے میں ہے یہ ٹہنی, کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہوگی. اس نے اس ٹہنی کو کاٹ کر پھینک دیا. اللہ جل جلالہ وامن والہ نے اس کے اس ایک عمل پر اس کی مغفرت فرما دی. دیکھو تین آدمی عمل سیم کر رہے ہیں, ایگزیکٹلی سیم, چلتے چلتے پتھر آیا, پہلے نے بھی ہٹایا, دوسرے نے بھی ہٹایا, تیسرے نے بھی ہٹایا. ہماری نظر یہ کہہ رہی ہے کہ تینوں برابر, حالانکہ تینوں میں فرق, پہلے کو کچھ نہیں ملا, دوسرے کی پکڑ ہوئی اور تیسرے کو اجر و ثواب ملا. معلوم ہوا کہ عمل کی بنیاد پر کچھ نہیں ہوتا, ہوتا ہے نیت کی بنیاد پر. پہلے کی نیت کچھ نہیں تھی تو کچھ نہیں ملا, دوسرے کی نیت شو کی تھی, ریا کی تھی تو پکڑ ہوئی, اور تیسرے کی نیت مخلوق خدا کو راحت پہنچا کر خدا کو راضی کرنا تھا, اسے اللہ نے اجر و ثواب عطا فرمایا. تو آج سے میرے بھائیوں اعمال میں نیتوں کا اہتمام کرو. سب سے پہلی بات جو ذہن میں بٹھانی ہے وہ یہ ہے کہ نیت بھی ایک بہت بڑا عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے, جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, وہ ہمارے ساتھ تبوک میں لڑنے کے لیے نہیں آئے, ہم نے اتنا لمبا سفر کیا اور اس لمبے سفر کے بعد واپس آ رہے ہیں, انہوں نے ایک بھی قدم نہیں اٹھایا, انہوں نے تک نہ کوئی وادی طے کی، نہ کسی گھاٹی سے ان کا گزر ہوا، نہ کوئی پہاڑی چڑھے، نہ اونٹ کی سواری نہ گھوڑے کی سواری کی انہیں ضرورت پڑی، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، وہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. الا شریکوکم فی الاجر الا وہم معنا، مگر انہیں ان تمام کاموں کا ثواب ملا ہے جو ہم لوگوں کو ملا. بھائی وہ کیسے، وہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل نکلے نہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبسہم العذر، ان کے دل کی چاہت یہی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ آتے اور یہ سارے کام کرتے، لیکن شرعی عذر کی وجہ سے وہ نکل نہ سکے. تو چونکہ ان کی ایک مجبوری تھی، تو اللہ تعالی نے ان کی نیتوں کی بنیاد پر وہ سارا اجر دے دیا جو ہمیں ملا ہے. تو سب سے پہلے تمام کاموں کو نیتوں کے ساتھ کرو، نیت، اور نیت صحیح ہو. سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ سے کسی نے پوچھا کہ تصوف کیا چیز ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ واٹ از تصوف، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف جو ہے وہ کوئی دوسری مخلوق ہے اور اس کا دین سے تعلق نہیں ہے. تصوف کیا چیز ہے، تصوف کیا چیز ہے؟ تو حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تصحیح نیت، نیت کا درست ہو جانا یہ ہے تصوف. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص تصوف کے پاس کو اختیار کرتا ہے اور اس پر چلتا ہے اور اپنے شیخ سے اصلاح کراتا ہے، تو آہستہ 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 نیت کرنا سیکھ جاتا ہے، نیت درست کر لیتا ہے، اور پھر اس کے اعمال جو ہیں بہت وزنی ہو جاتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ سے جب رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی نے پوچھا کہ شیخ الحدیث صاحب یہ بتائیے کہ تصوف کیا چیز ہے، تو حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا کہ تصوف کی ابتدا ہوتی ہے انما الاعمال بالنیات سے، یعنی تصحیح نیت یہ پہلی سیڑھی ہے تصوف کی. اور جب آدمی اس سیڑھی پہ آ جاتا ہے تو چلتے 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 اس کی انتہا ہوتی ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ پر، یعنی پھر اسے اپنے ہر عمل میں اللہ نظر آتا ہے، ہر جگہ پہ اسے استحضار رہتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب یہ مقام مراقبہ سے ترقی کرتا ہے، جب اصلاح میں قدم رکھتا ہے، تو شیخ کی گائیڈنس اور رہنمائی کی وجہ سے نیت اس کی ٹھیک ہو جاتی ہے. نیت ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے. یہ ہے مقام مراقبہ، کہ خیال رہتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور اس کے بعد آتا ہے مقام مشاہدہ. مقام مشاہدہ، مقام مشاہدہ کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو بھی دیکھتا ہے اسے اس میں اللہ کی قدرت کار فرما نظر آتی ہے. مثلاً ابھی دروازے کو بند ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ خیال آتا ہے کہ دروازہ بند ہو رہا ہے، اور جب مقام مشاہدہ پر پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دروازے کو بند کر رہے ہیں. یہ کانٹا ہل رہا ہے گھڑی کا، یہ سوئی، تو دیکھنے والے کو ایسا نظر آتا ہے کہ یہ سیکنڈ کی سوئی ہل رہی ہے. اور جب مقام مشاہدہ پر پہنچ جاتا ہے تو اس کا دل دماغ یہ کہتا ہے کہ اللہ اسے چلا رہا ہے. گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، گلستان میں باغ میں جا کر ہر پھول کو دیکھا، کوئی لال تھا اور کوئی زرد تھا اور کوئی نیلا تھا، الگ الگ رنگ سب کے، کوئی چھوٹا تھا کوئی بڑا تھا، کسی کی خوشبو زیادہ تھی کسی کی خوشبو کم. گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، الگ الگ پھول کو دیکھا، لیکن ہر پھول میں اللہ کی خوشبو مجھے نظر آئی. گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، تیری سی ہی رنگت تیری سی ہی بو ہے. تو حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا کہ تصوف کی ابتدا تو انما الاعمال بالنیات ہے، کہ نیت درست کرنا، اور اس کی انتہا یہ ہے کہ بندے کو ہر چیز میں اللہ کی قدرت کار فرما نظر آئے گی. اللہ ہم سب کو یہ مقام نصیب فرما دے، اللہ ہم سب کو یہ مقام نصیب فرما دے، اللہ ہماری نیتوں کو بھی درست فرما دے، اللہ ہمیں مقام مراقبہ بھی نصیب فرما دے، اور اس سے آگے اللہ ہمیں مقام مشاہدہ بھی نصیب فرما دے. محنت کرو میرے بھائیوں، محنت کرو، اپنے مشائخ سے جو تعلق ہے اس کی قدر کرو اور ان کے ساتھ برابر رابطے میں رہو، کانٹیکٹ میں رہو، اور رابطے میں رہ کر انہیں اپنے حالات بتلاؤ، اور ان حالات پر وہ جو تجویز کرے بلا چونو چرا اسے تسلیم کر کے اس کو کیری آؤٹ کرو، اس پر عمل کرو، پھر دیکھو کہ منزل مقصود تک اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں یا نہیں. تصحیح نیت، سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ کہ اعمال میں نیت کرنے کو سیکھنا ہے. خوشبو آپ بھی لگاتے ہیں، خوشبو میں بھی لگاتا ہوں، خوشبو یہ بھی لگاتے ہیں، خوشبو یہ بھی لگاتے ہیں، لیکن کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ بہت اچھا ہے، ذرا اچھی سمیل آئے گی، اور کوئی نیت نہیں. خوشبو لگاتے ہیں اچھی سمیل کے لیے، اچھے فریگرنس کے لیے، کہ بہت اچھی خوشبو آئے گی، اور یہ کوئی دینی نیت نہیں ہوئی، کوئی ثواب نہیں ملا. اور دوسرا آدمی ہے وہ خوشبو لگاتا ہے اور خوشبو لگا کر کے یہ نیت کرتا ہے کہ خوشبو میں نے بہت قیمتی لگائی ہے، جب میں مسجد میں جاؤں گا تو لوگ میری طرف دیکھ کر کے میری تعریف کریں گے کہ بہت بڑا آدمی لگتا ہے، عجیب خوشبو اس نے لگائی ہے. پکڑ ہوگی، اس لیے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا، لوگوں میں اپنا سٹیٹس قائم کرنے کے لیے کیا. اور تیسرا آدمی خوشبو لگاتا ہے اور اس نیت سے لگاتا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوشبو لگایا کرتے تھے، میرے نبی کی سنت ہے، اور جب سنت پہ عمل کروں گا تو میرا اللہ راضی ہوگا، اب اسے ثواب ملا. دیکھو خوشبو یہ بھی لگا رہا ہے، خوشبو یہ بھی لگا رہا ہے، خوشبو یہ بھی لگا رہا ہے. ایک آدمی خوشبو لگا رہا ہے ایسے ہی، کوئی نیت نہیں اس کی، اسے نہ ثواب نہ گناہ. دوسرا آدمی لگا رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس کی پکڑ. اور تیسرا آدمی لگا رہا ہے اللہ کے نبی کی سنت کی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، اسے ثواب ملے گا. تو سب سے پہلے میرے بھائیوں، کاموں میں نیت کرنا سیکھو، کاموں میں نیت کرنا. تھوڑا اٹینشن ہوگا تو عادت ہو جائے گی. انٹینشن کرنا سیکھو، بغیر انٹینشن کے کوئی کام مت کرو. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میری زندگی کے 24 آور میں سے ایک کام بھی ایسا نہیں ہے جس پر مجھے ثواب نہیں ملتا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ میں اس کام کو جو دنیا کا بھی ہوتا ہے اچھی نیت سے عبادت بنا لیتا ہوں، ثواب کا کام بنا لیتا ہوں. اور پھر حضرت نے دو تین مثالیں دی. مثال یہ دی کہ میں جب گھر میں داخل ہوتا ہوں تو گھر میں داخل ہوتے ہی بچہ مجھے دیکھ کر میری طرف دوڑتا ہوا آتا ہے، تو محبت کے جذبات، ہر باپ کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو اٹھا لوں اور گلے لگا لوں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں بچے کو اٹھانے جاتا ہوں کہ ایک دم رک جاتا ہوں، اور رک کر سب سے پہلے اپنی نیت ٹھیک کرتا ہوں کہ میں میرے بیٹے کو اس وقت اس لیے گلے لگانا چاہتا ہوں، میں میرے پوتے کو، میں میرے نواسے کو اس لیے گلے لگانا چاہتا ہوں کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب حسن اور حسین کو دیکھتے تھے تو اسی طرح محبت سے گلے لگا لیتے تھے، اور میں اگر میرے نبی کی سنت پہ عمل کروں گا تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور پھر میں گلے لگا لیتا ہوں. میں کھانے کے لیے بیٹھتا ہوں، بھوک شدید لگی ہوئی ہوتی ہے، جیسے ہی میرا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھتا ہے میں ہاتھ کو روک لیتا ہوں اور نیت کرتا ہوں کہ میں اس لیے کھانے کے لیے بیٹھا ہوں کہ میرا نبی بھی کھانا کھاتا تھا، اور یہ میرے نبی کی سنت ہے کہ کھانے کے وقت ہمیں بھوک لگے اور کھانا ہو تو کھانا کھا لینا چاہیے. تو میں میرے نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے. نیند بہت آ رہی ہے, بستر پہ پڑ گیا اور نیند ابھی آ ہی رہی ہے کہ پھر بیدار ہو جاتا ہوں اور نیت کرتا ہوں کہ میں اس لیے سونے کے لیے جا رہا ہوں کہ میرا نبی بھی سویا کرتا تھا. یہ میرے نبی کی سنت ہے. ہر عمل نیت کی وجہ سے عبادت بن گیا. تو ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ ہمیں ہر عمل میں نیت کرنی ہے, نیت. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ فاسد نیت سے بچنا ہے, بری نیت سے بچنا ہے. اگر کسی عمل میں بری نیت آ گئی تو قیامت کے دن پکڑ ہوگی, سخت پکڑ ہوگی, جہنم میں اوندے منہ اللہ تعالی ڈلوا دیں گے. جو شخص مخلوق کو راضی کرنے کے لیے, مخلوق کو دکھانے کے لیے, دنیا میں واہ واہ کے لیے کوئی عمل کرتا ہے, اس کو دنیا کی ذلت بھی اٹھانی پڑتی ہے اور آخرت کی ذلت بھی اٹھانی پڑتی ہے. کرو اللہ کے لیے کرو, کرو اللہ کے لیے کرو, کرو اللہ کے لیے کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مشہور ہے. دشمن سے لڑ رہے تھے, دونوں طرف سے تلواریں چل رہی تھی کہ اچانک دشمن کی تلوار گری, حضرت علی نے نیچے پچھاڑا, اس کے اوپر بیٹھ گئے اور ابھی قتل کرنے ہی والے تھے, جنگ کا میدان, ابھی اسے قتل کرنے ہی والے تھے کہ دشمن نے سوچا کہ اب تو مر ہی رہا ہوں, جاتے جاتے کم سے کم اس کے چہرے پہ تھوک تو دوں. اس نے تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر. جیسے ہی تھوکا تو غصہ بڑھ جانا چاہیے تھا اور جلدی اس کا کام تمام کر دینا چاہیے تھا, لیکن نہیں, حضرت علی اٹھ گئے. اٹھ گئے تو دشمن نے کہا کہ عجیب آدمی ہو تم, مجھے قتل کرنے جا رہے تھے اور جب میں نے تمہارے چہرے پہ تھوکا تو تمہیں تو مجھے بہت جلدی قتل کر دینا چاہیے تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں تجھ سے میں لڑ رہا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اور جب میں تجھے قتل بھی کر رہا تھا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے, لیکن جب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا تو مجھے اندر سے غصہ آیا اور میری جو اللہ کو راضی کرنے کی نیت تھی اس میں میرا غصہ بھی شامل ہو گیا اور میں کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے علاوہ دوسرے مقصد کے لیے نہیں کرتا, اس لیے کہ اللہ کے یہاں پکڑ ہوتی ہے, اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا. حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کا بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہے. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کو ایک جلسے میں بلایا اور حضرت بخاری شریف پر تقریر کر رہے تھے, اور اس زمانے میں ہمارے اکابرین علماء دیوبند کا ایک دوسری جماعت کے علماء کے ساتھ ایک اختلاف چل رہا تھا, ڈفرنس آف اپینین تھا, اور ان کی طرف سے یہ کہا جاتا تھا کہ دیوبند کے علماء کے پاس علم نہیں ہے, اکیڈیمیکلی وہ اتنے ہائی نہیں ہے. اب حضرت شیخ الہند دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے گریجویٹ, وہ درس دے رہے تھے کانپور کے مدرسے میں, بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایسی ایسی باتیں فرما رہے تھے کہ ہم نے کبھی نہیں سنی تھی, ہم آش آش کر رہے تھے کہ کیا بات فرمائی حضرت نے, کیا بات فرمائی. ان فوان شباب پر حضرت کی تقریر, بس یہ تقریر چل رہی تھی کہ وہ دوسری پارٹی کے جو علماء ہیں ان کا ایک ڈیلیگیشن آیا اور جلسے میں بیٹھ گیا. حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ اور ان کے رفقا فرماتے ہیں کہ ہم دل میں بہت خوش ہوئے کہ یہ رائٹ ٹائم پر آئے ہیں, بہت اچھے ٹائم پر آئے ہیں. یہ ہمارے بزرگوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس علم نہیں ہے, اور شیخ الہند کی تقریر بام عروج پر ہے اور یہ آ کر کے ابھی بیٹھے ہیں, ان کو ابھی پتا چل جائے گا کہ ہمارے پاس کتنا علم ہے. حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی تو یہ خیال ہم لوگوں کے دلوں سے گزر ہی رہا تھا کہ حضرت شیخ الہند نے اپنی تقریر بند کر دی. حضرت شیخ الہند بھی جانتے تھے کہ ان کی طرف سے ہمارے اوپر یہ اعتراضات ہیں اور یہ بہت اچھا موقع ہے ان کو بتلانے کا کہ ہمارے پاس کیا ہے. تقریر بند کر دی, تقریر بند کر دی کنکلوژن کے بغیر بیچ میں, تو شاگردوں کو فکر ہو گئی کہ حضرت کو کوئی تکلیف تو نہیں, بیمار تو نہیں. دعا ہو گئی, جلسہ ختم ہو گیا. جب تنہائی میں گئے تو خدام پوچھنے لگے کہ حضرت خیریت تو ہے, مزاج تو ٹھیک ہے؟ حضرت فرمایا بالکل ٹھیک ہوں. آپ نے تقریر اچانک بند کر دی, کوئی کہیں درد تکلیف تو نہیں؟ حضرت فرمایا نہیں, مجھے کوئی تکلیف نہیں, میں بالکل ٹھیک ہوں. پھر تقریر آپ نے کیوں ختم کر دی؟ اب یہ حضرات میرے بھائیوں بڑے بڑے کام کرتے تھے لیکن اپنے کاموں کو چھپاتے تھے, اور ہمارا حال یہ ہے کہ کرتے کچھ نہیں اور لوگوں کے سامنے لمبی لمبی تقریریں سناتے ہیں کہ میں یہ بھی کرتا ہوں اور میں نے یہ بھی کیا اور مجھ سے یہ فائدہ ہوا اور میں یہ بھی کام کرتا ہوں. اور وہ کرتے تھے سب کچھ لیکن بتاتے کسی کو نہیں, اور ہم کرتے کچھ نہیں اور بتاتے بہت کچھ. کسی پریشانی کی وجہ سے رات کو نیند نہیں آئی, آنکھیں لال ہے اور جھونکے بھی آ رہے ہیں, اب اسے تہجد کا موضوع بنا دیا. آج تو ذرا نیند بہت آ رہی ہے, اصل میں تہجد کے لیے اٹھ گیا تھا. میں کہا کرتا ہوں اپنے احباب سے کہ یہ ہمارے اکابر جو ہیں وہ کرتے بہت کچھ تھے لیکن چھپنا پسند کرتے تھے, اور ہم لوگ کرتے کچھ نہیں لیکن چھپنا پسند کرتے ہیں. نیوز پیپر میں جو اگر کسی کا فوٹو آ گیا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میری معراج ہو گئی, اس کے لیے تو کتنا کتنا اہتمام. فوٹوگرافر کو تلاش کرتے ہیں, اس کو تنخواہ ونخواہ دے کر کے ساتھ لے جاتے ہیں اتنے چھوٹے سے فنکشن میں جس کا دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی اسٹیٹس نہیں, اور لیسٹر مکیوری میں ذرا فوٹو آ گیا تو سمجھو کہ بس ہماری یہ معراج ہو گئی. اس کے لیے جیتے ہیں. کسی فنکشن میں انویٹیشن آ جائے, کسی اسٹیج پر بیٹھ گئے تو سمجھ لیا کہ بس یہ ہماری معراج ہو گئی, جنت سے بھی آگے چلے گئے. بالکل نہیں بتایا حضرت نے, حضرت نے نہیں بتایا. حضرت نے کب بتایا؟ حضرت نے تب بتایا جب اپنے شاگردوں کا روحانی مرض دیکھا, اصلاح کے لیے بتایا. حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی ایک کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ حضرت تقریر کا تو وہی تو وقت تھا, یعنی مطلب یہ ہے کہ اسی ٹائم پر تو آپ کو تقریر کرنی چاہیے تھی. وہ جو بڑے بڑے علماء ان کے آئے تھے اپوزٹ پارٹی کے, وہ ذرا سن لیتے. تو جب کسی کی زبان سے یہ بات نکلی کہ حضرت تقریر کا تو وہی وقت تھا جب آپ نے تقریر بند کی, تو حضرت سمجھ گئے کہ ان لوگوں کے دلوں میں یہ بیماری ہے کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے بھی کوئی کام کرنا چاہیے. تو حضرت نے اس وقت ٹھنڈی آہ لی اور آہ لے کر کے فرمایا کہ مولوی صاحب ان کو دیکھ کر مجھے بھی یہی خیال آ گیا تھا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب میں نے ان کو دیکھا تو میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ اب مجھے تقریر ذرا زوردار کرنی چاہیے ان کو دکھانے کے لیے. تو پہلے میں اللہ کے لیے کر رہا تھا اس لیے تقریر جاری رہی, ان کو دیکھ کر جب میری نیت بدل گئی تو میں نے اپنے عمل کو چھوڑ دیا. عمل میں نیت کی وجہ سے خرابی مت آنے دو. اگر یہ کیفیت ہے تو اس کا علاج اپنے شیخ سے ملے گا. عمل چھوڑنا نہیں ہے, عمل چھوڑنا نہیں ہے, ورنہ ایک شخص کہے گا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں تب بھی یہ خیال آتا ہے, ظہر کے لیے جاتا ہوں تب بھی یہ خیال آتا ہے, عصر کے لیے جاتا ہوں تب بھی یہ خیال آتا ہے, روزہ رکھتا ہوں تب بھی یہ خیال آتا ہے, حج کے لیے جاتا ہوں تب بھی یہ خیال آتا ہے. نہیں, عمل کرتا رہے, اپنے شیخ کو برابر بتلاتا رہے, شیخ جو علاج بتلائے اس پر عمل کرتا رہے, انشاءاللہ 6 مہینے کے اندر اندر اخلاص پیدا ہو جائے گا. تو ایک کام کیا ہے بھائی, نیت کرنا سیکھو ہر کام میں, کوئی بھی کام نیت کے بغیر مت کرو, اور جب اس راہ میں پڑو گے تو خود بخود اللہ مدد فرمائیں گے. اور نمبر 2, بری نیت قریب مت آنے دو. بری نیت نہیں, توبہ کرو, استغفار کرو, عمل سے پہلے سوچو, عمل کے دوران سوچو. اور نمبر 3, تیسری بات یہ ہے کہ جتنے اچھے اعمال ہیں ان اچھے اعمال میں جب آپ نیت کریں تو ایک سے زیادہ کرنا سیکھو. اسی پہ بات ختم کر رہا ہوں, یہ تیسرے پوائنٹ پہ, ایک سے زیادہ نیت. اس کی ایک مثال سمجھیے, ایک شخص مسجد کی طرف آ رہا ہے اور خوشبو لگا رہا ہے, عطر لگا رہا ہے, اور خوشبو لگا کر اس نے اپنے بھائی کو بھی دی, وہ بھی مسجد میں آ رہا ہے تو بھائی بھی لگا رہا ہے, اس بھائی نے اپنے تیسرے بھائی کو دی اس نے بھی وہ خوشبو لگائی, تیسرے نے چوتھے کو دی اس نے بھی خوشبو لگائی, سب ایک ہی قسم کا عطر لگا رہے ہیں اور سب کے سب مسجد کی طرف آ رہے ہیں. لیکن ان سب میں فرق, بھائی کیسے فرق, عمل سب کا سیم لیکن نیتیں سب نے الگ الگ کی. اب نیت جب الگ ہو گئی تو عمل کا ثواب بھی الگ ہو گیا. سب سے پہلے سے پوچھا کہ آپ نے جب خوشبو لگایا اس وقت آپ کی کیا نیت تھی, تو اس نے کہا کہ میری نیت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے خوشبو لگانا, تو چلو میں بھی لگا لوں. اور کوئی نیت تھی؟ کہا نہیں کوئی نیت نہیں تھی, سنت پر عمل کرنے کی نیت سے لگائے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. اس کو یہ کہا جائے گا کہ آپ کو ایک عمل کا ثواب ملا. دوسرے سے پوچھا کہ آپ کی کیا نیت تھی, تو اس نے کہا میری یہ نیت تھی کہ خوشبو لگانا میرے نبی کی سنت ہے اس لیے لگا رہا ہوں, اور میں مسجد میں جب جاؤں گا تو میری دائیں طرف, میری بائیں طرف, میرے آگے, میرے پیچھے میرے کچھ مسلمان بھائی کھڑے رہیں گے, ان کو جب خوشبو پہنچے گی تو ان کا دل خوش ہوگا, اور ان کا جب دل خوش ہوگا تو اللہ راضی ہوگا. اس کو دو عمل کا ثواب ملے گا, عمل ایک ہی ہے لیکن نیت دو کی, اس نے سنت کی بھی نیت کی اور دوسروں کو خوش کرنے کی بھی. تیسرے سے پوچھا کہ بھائی آپ نے کیا نیت کی, اس نے کہا میں نے سنت کی نیت کی, دوسرے مسلمانوں کو خوشبو پہنچا کر خوش کرنے کی نیت کی, اور تیسری نیت میں نے یہ کی کہ اللہ کے گھر کی خدمت پر بھی ثواب ملتا ہے, تو میں خوشبو لگا کر جاؤں گا تو اللہ کے گھر میں بھی خوشبو پھیلے گی. اس کو تین عمل کی نیت ملے گی. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اچھی نیت ہے تو ثواب, کچھ نیت نہیں ہے تو کچھ نہیں, بری نیت ہے تو پکڑ. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى, اور ہر آدمی کو اتنا ثواب ملے گا جتنی اس نے ایک ایک عمل میں نیت کی. اب آپ حضرات اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی میں ہر سال 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے, لہذا یہ آپ کی سنت ہے. اب عمل تو ایک ہے اعتکاف, ایک ثواب مل گیا. اس کے بعد دوسری نیت یہ کرو کہ ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں خلوت میں جایا کرتے تھے, گھر بار چھوڑ کر اور خلوت میں جا کر غور و فکر کرتے تھے اپنی لائف کے بارے میں, زندگی کے مقصد کے بارے میں. تو میں بھی یہ 10 دن کے لیے اندر آ گیا ہوں تاکہ میں بھی اپنی لائف کے بارے میں سوچوں. یہ دو ثواب مل گئے. تیسری نیت یہ کرو کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ یہاں اہل علم کی مجلس ہے اور کچھ نہ کچھ باتیں دین کی ہوتی رہتی ہے, تو علم طلب کرنے کے لیے آیا ہوں. چوتھی نیت یہ کرو کہ یہاں صلحاء کا اور نیکوں کا مجمع ہے اور نیکوں کے ساتھ بیٹھنے کی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, بزرگوں کے ساتھ, نیکوں کے ساتھ, سچوں کے ساتھ بیٹھا کرو, اس لیے میں آیا ہوا ہوں. یہ نیت کرو کہ میرے اپنے شیخ بھی اسی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر اپنی اصلاح کرانی ہے, تو اصلاح کی نیت سے آیا ہوں. یعنی کتنی نیتیں ایک آدمی کر سکتا ہے, کتنی نیتیں کر سکتا ہے. تو آج کی نشست سے میرے بھائیو پتہ یہ چلا کہ نیت جو ہے, نیت یہ بہت اونچی چیز ہے, بہت بڑا عمل ہے, بہت اونچا عمل. تو ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ نیت کرنا سیکھنا ہے, نمبر ایک. نمبر دو, بری نیت سے ہر عمل کو بچانا ہے. نمبر تین, ایک ایک عمل میں ایک سے زیادہ نیت کو تلاش کرو اور نیت کرو. جب اس کی مشق کرو گے, ایکسرسائز کرو گے, تو اللہ خود راستے کھولے گا. اور چوتھی اور فائنل بات یہ ہے کہ برا عمل ہمیشہ برا ہی رہے گا, وہ اچھی نیت سے اچھا نہیں ہوتا. برا تو برا ہے, اچھا عمل ہے اس کے بارے میں ہے یہ حدیث. عمل اچھا ہے, نیت بری تو پکڑ, اور نیت اچھی تو ثواب. لیکن اگر عمل برا ہے تو کتنی ہی اچھی نیت سے آپ عمل کرو پکڑ ہوگی. مثال کے طور پر ایک شخص چوری کرتا ہے اور اس نیت سے چوری کرتا ہے کہ جو مال بھی کماؤں گا اس سے غریبوں کی مدد کروں گا, بیواؤں کی مدد کروں گا. نہیں, برا عمل نیت کا محل ہی نہیں ہے. یہ برے عمل کے بارے میں یہ کہا ہی نہیں جا رہا ہے کہ اگر نیت اچھی ہے تو اچھا ہو جائے گا, نیت بری ہے تو برا ہو جائے گا. برا عمل تو برا ہی ہے, برا عمل تو برا ہی ہے. اچھا عمل ہے اس میں نیت دیکھی جائے گی. اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ ایک پاسپورٹ ہے, پاسپورٹ اگر پاسپورٹ ہی جھوٹا ہو تو ویزا کو کوئی نہیں دیکھتا. پاسپورٹ اگر ویلڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد ویزا کو دیکھتے ہیں. تو عمل جو ہے, عمل یہ بمنزلے پاسپورٹ کے ہے. اگر عمل ہمارا غلط ہے, عمل حرام ہے, عمل ناجائز ہے, تو ہمارا پاسپورٹ ہی فوج ہے. جب پاسپورٹ ہی فوج ہے تو اندر نیت جو ویزا کے قائم مقام ہے اس کو کوئی نہیں دیکھے گا. لیکن اگر ہمارا عمل ٹھیک ہے, نیک عمل ہے, اب پاسپورٹ ٹھیک ہے, پاسپورٹ ٹھیک ہے تو اب اندر ویزا دیکھی جائے گی کہ اس کی نیت کیا ہے, اچھی نیت ہے یا بری. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے عزیزو, خوب اس کی کوشش کرو کہ نیت جو ہے وہ ہر عمل میں ہو, اور اچھی اچھی نیتیں زیادہ سے زیادہ ہوں, اور بری نیت بالکل نہ ہو, اور برا عمل بھی بالکل نہ ہو. اس لیے کہ برا عمل کبھی بھی اچھی نیت سے بھی اچھا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اجعلنا من التوابين, واجعلنا من المتطهرين, واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من اتقائك من النار. لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله. نستغفر الله, نستغفر الله. نسأل الجنة ونعوذ بك من النار. نسأل الجنة ونعوذ بك من النار. نسأل الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.